الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار مہینے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے قرار دیے ہیں اور یہ ان کی حرمت صرف یہی ہے کہ ان دنوں میں ہم نہ آپس میں لڑائی کریں نہ گالی گلوچ ہو نہ جنگ ہو اور نہ ہی اپنا دشمن سامنے ہو تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں یہ احترام شروع سے ہی چلا آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی احترام اور عزت والے قرار دیے ہیں اور یہ ذوالقعدہ ہے ذوالحج ہے اور اسی طرح محرم ہے اور رجب ہے یہ 4 مہینے ہیں ان 4 مہینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے بھی جاہلی دور میں بھی ان کا بڑا احترام تھا مگر قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تو ان کا احترام ایک اعتبار سے بڑھ گیا ان کو بڑا مقام دیا گیا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بھی پورے مہینے کی خاص طور پر جو ذوالحج کا مہینہ ہے اس کی قدر و قیمت اور اس کی ویلیو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی ارشاد فرمائی ہیں اس ماہ میں جو بڑی اہم چیزیں ہیں جن کی بہت زیادہ ویلیو ہے وہ ایک تو عرفہ کا دن ہے یعنی 9 تاریخ کا روزہ یہ دن ایسا مبارک دن ہے جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکفر السنتہ الماضیہ والباقیہ کہ اگر اس دن کا انسان روزہ رکھ لے مسلمان تو اس روزے سے پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگلا آنے والا سال ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک تو اس کی یہ بڑی فضیلت ہے اور دوسری بات یہ ہے جو کہ ہمیں اس ماہ میں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں مسلمان حج کرتے ہیں دنیا بھر سے مسلمان اکٹھے ہو کے وہاں پہنچتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں وہاں چند ریچولز ہیں چند شاعر ہیں وہ بجا لاتے ہیں اس کے کتنے فائدے ہیں یہ بہرحال حج کے بارے میں جب کبھی گفتگو ہوئی تو انسان کر سکتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک بڑا مبارک مہینہ ہے جس کے مس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس ماہ کو انتخاب کیا کہ اس ماہ میں مسلمان جا کے حج کریں پھر تیسری جو اہم بات ہے اس ماہ میں جو ہم مسلمان کرتے ہیں اور جس کی بڑی ویلیو ہے اور بڑی قیمت ہے وہ ہے قربانی یہ تیسری اہم چیز ہے جو کہ ان 10 دنوں میں ہم بجا لاتے ہیں تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ماضی میں لے جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی شخصیت نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس طرح آتی ہے کہ ان کی ساری عمر دعاؤں اور التجاؤں میں گزری کہ اللہ بے اولاد ہوں مجھے اولاد دے دے، مگر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری اس وقت سنائی جبکہ ان کی عمر کا چراغ جو تھا وہ ٹمٹما رہا تھا، اور دوسری طرف آرزوؤں کا چراغ روشن ہو گیا، یعنی اللہ نے اولاد دے دی اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس موقع پر بھی آنے والوں نے جو خوشخبری سنائی وہ اسماعیل کی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جناب قوم لوط پر ہم عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسحاق پہلے پیدا ہوئے، پہلے اسماعیل پیدا ہوئے پھر اسحاق، تو اسی عرصے میں یہ بات بھی کہہ دی کہ ہم اس لیے بھی آئے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع فرمایا دیکھیے بڑھاپے میں ہم ان کو خوشخبری دے رہے ہیں اولاد کی، مگر یہ خوشخبری سننے کے بعد اواہ اور منیب بن گئے، ہم سے التجائیں کرنے لگے، اللہ کیوں آپ ابھی مہلت دیجئے قوم لوط کو، ان کو ابھی جلدی عذاب مت بھیجیے، فوراً رب کی طرف رجوع کرنے لگے۔ تو بڑھاپے میں جو اولاد ملی، یہ ایک ظاہر ہے ایک بوڑھا باپ وہ اس اولاد کو جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں، مگر ساتھ ہی کچھ عرصے کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کی اشارہ فرما دیتے ہیں، اور اشارہ یہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب بڑھاپا ہے، ادھر آرزوئیں ہیں، بچہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہ ابھی تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، تھوڑا سا شعور اس کو آیا ہے، نکھر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا وحی کے ذریعے، خواب میں اللہ تعالی نے بتایا کہ تم اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ اب یہ جو قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں، یہ چیز سمجھنے کی ہے، یہ قربانی ہمارے لیے تو اللہ تعالی نے عید بنا دی اس دن کو، لیکن اس عید کے پیچھے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو خوشخبری دے رہا ہے، مگر اس خوشخبری میں یعنی خوشی بھی ہے کہ آپ عید منائیے اس دن قربانی کیجئے، مگر اس قربانی میں سب سے اہم بات جو وہ یہ ہے کہ یہ لہو و لعب نہیں، کھیل کود نہیں، خواہش نفس کو پورا کرنا نہیں کہ انسان بے حیائی میں چلا جائے یا فحاشی کو اپنا لے، نہیں، بلکہ ذرا اس سے برتر ہو کے سوچے، اور برتر ہونا کیا ہے، وہ یہی کہ میں یہ قربانی دے رہا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے جو خوشی مل رہی ہے یہ خوشی بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے، جس میں ابراہیم علیہ الصلات والتسلیم کی سنت پر عمل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی بڑی خوشی کے ساتھ، اور اپنی اولاد کی دینا چاہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرما کے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو ان کے بچے کی بجائے ایک ذبح عظیم فدیہ کے طور پر دے دیا کہ آپ اس قربانی کو رب کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ تو یہ خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، مگر یہ اس شرط پہ ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی بے حیائی نہیں، کوئی لہو و لعب نہیں، اس میں ایک سنت پر عمل ہے اور ایک جذبہ ہے دین کا جو ہم رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ چھوٹی سی چیز ہے جو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے مال کی اس صورت میں قربانی تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، مگر آئندہ اگر کبھی تمہیں ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہماری اولاد کی قربانی بھی درکار ہوئی تو ہم وہ بھی کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ اصل چیز ہے جو مسلمان اس موقع پر ایک جذبہ رب کی حضور پیش کرتا ہے، اس میں لسٹ جو خواہشات ہیں، بری خواہشات، لہو و لعب کی، جنس کی، اس کا نام و نشان یہاں نہیں ہے، یہ دوسری قوموں کا کام ہے کہ وہ اتنا ڈوب جائے کہ انسانیت کے مرتبے سے بھی گر جائے، رب سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ سب سے اہم چیز یہی ہے، اس لیے جو قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط ہم مسلمانوں پہ رکھی ہیں، جس نے قربانی کرنی ہے وہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھے۔ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، سنت ابراہیمی ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اس قربانی کو دے رہا ہوں بطور ایک ٹوکن کے کہ اللہ اگر کل کو تجھے میری جان کی، میرے مال کی، میری اولاد کی بھی ضرورت پڑی تو تیرے دین کے لیے وہ بھی وقف کرنے کو تیار ہوں. پہلے یہ جذبہ ہونا چاہیے، تب جا کے یہ قربانی رب کے ہاں قبول ہوتی ہے کہ ہاں یہ وہ مسلمان ہے جو میری بارگاہ میں اس طرح ایک اپنے اچھے اور سچے جذبے کا اظہار کر رہا ہے. پھر دوسری چیز، قربانی کرنے والے کے لیے قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ سمجھایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ اللہ کے رسول فصلی لربک وانحر، قربانی کرنی ہے تو نماز بھی پڑھیے، پہلے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے. گویا کہ قربانی اور نماز ساتھ ساتھ ہیں. اس لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قربانی کی تو آپ اپنی قربانی کے دوران، ذبح کرتے دوران یہ دعا فرماتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے. قربانی کے ساتھ نماز بھی بڑی ضروری ہے، ایک شرط ہے، بڑی ضروری ہے. اس لیے کہ جب میں قربان کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، یہ اللہ کے لیے ہے. قربانی تو نماز نہ ہو تو کیا یہ دعا قبول ہوگی؟ یہ نماز ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی وقت کی قربانی انسان دیتا ہے، اپنے کام کاج کو چھوڑ کے، اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کے، گھر سے باوضو ہو کے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی بھی بہت بڑی قربانی ہے. یہ تو سال میں ایک دفعہ قربانی آتی ہے، بندہ پانچ وقت کی قربانیاں دیتا ہے، وہ دینے کا عادی ہوگا تو اس کے لیے یہ ایک وقت کی قربانی جو سال میں آتی ہے وہ کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ اخلاص نیت ہے، کہ میں یہ قربانی کس کے لیے کر رہا ہوں؟ کیا فوٹو کھچوانے کے لیے، یا دنیا میں یہ مشہور کرنے کے لیے کہ میں بڑی زبردست اور مہنگی قربانی لایا ہوں؟ نہیں، اخلاص نہیں، صرف اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانیاں، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، ایک ایک عمل صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا آپس میں تنازع ہوا، حابیل اور قابیل کا، تو آدم نے حل یہ بتایا کہ بھئی تم اپنی قربانی پیش کر دو رب کی جناب میں، جس کی قربانی کو آ کے آگ جلا گئی اللہ اس کی قربانی قبول کر لے گا، اور وہی کام اس کو کرنا چاہیے، اور جو مخالف ہے اس کو وہ چھوڑ دینا چاہیے. تو دونوں بھائیوں نے قربانی دی اور پیش کی رب کی بارگاہ میں، کہیں رکھ دی، آسمان سے آگ آئی، ایک کی قربانی جلا کے آگ چلی گئی اور دوسرے کی قربانی ویسی پڑی رہی. بھائی کو حسد ہوا، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے جواب یہی دیا جو نیک تھا، اس نے کہا بات سنو، یہ جو لفظ کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اصل چیز یہ کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے. تم اپنے تقوی کو دیکھو، تم اپنے دل کی کیفیت کو دیکھو، تمہارے اندر حسد ہے، بغض ہے، میرے خلاف ایک نفرت ہے، جو صحیح فیصلہ ہے اس کو تم نہیں مان رہے، اپنی منمانی چاہتے ہو، اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی خواہش کو نہیں دیکھ رہے، تو اللہ کیسے تمہاری قربانی قبول کرے؟ اپنی اصلاح کرو. تو اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس. مومنو، اپنے صدقات کو احسان جتا کے، دوسرے کو تکلیف دے کے ضائع نہ کرو ان کا ثواب. احسان جتانا کہ میں یہ نیکی کی ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے, اس کا احسان جتا رہا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے تمہیں گوشت دیا, میں نے تمہیں کھال دی, میں نے تمہارے لیے یہ کیا. یہ من ہے, عزا ہے جو دوسرے کو انسان دے رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ بندہ ایسا ہوتا ہے کل لذی ينفق ماله رياء الناس, یہ اپنے مال کو صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے خرچ, ورنہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے بڑی اہم چیز ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قربانی دینی ہے اخلاص نیت کے ساتھ دی جائے صرف اللہ کے لیے. اس لیے ہمیں حکم یہی ہے کہ جب ہم قربان کریں تو یہ دعا مانگیں, بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام سے ہی ذبح کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, باقی سب چھوٹے ہیں اس کے مقابل میں. تو جو سب سے بڑا ہے اسی کے لیے ہے سب کچھ, کسی اور کے لیے نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور اہم چیز جو کہ شریعت جس پر ہمیں زور دیتی ہے کہ قربانی کرتے وقت بندہ یہ بھی ملحوظ رکھے کہ میں قربانی کر رہا ہوں کیا حلال مال ہے یا حرام مال سے قربانی کر رہا ہوں. حلال مال, اللہ تعالیٰ حلال کو قبول کرتا ہے, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ طیب ہے, پاک ہے, وہ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے, ناپاک کو قبول نہیں کرتا, یہ اس کا فیصلہ ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفقوا, یا ایھا الذین انفقوا من طیبات ما کسبتم, مومنو جو تم کماتے ہو پہلا تو یہ کہ حلال ہو, دوسرا یہ کہ طیب ہو, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. پھر اسی طرح آگے فرمایا ولا تیمم الخبیث, دھیان کرنا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کسی ناپاک چیز کو چھونا بھی نہ, کسی گندی ردی چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے چھونا ہی نہیں ہے, ٹچ ہی نہیں کرنا اس کو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ولستم بھی آخذی ہی, تم یہ اللہ کو دینا چاہتے ہو جبکہ تمہیں یہی گندی چیز ردی چیز کوئی بطور تحفہ بھی دے تو تم نہ لو گے, تم نے یہی سمجھنا ہے کہ میری یہ ناقدری کر رہا ہے, یہ مجھے ویلیو نہیں دیتا, مجھے یہی سمجھا ہوا ہے کہ اس طرح کی ردی چیزیں اٹھا کے مجھے دے رہا ہے بطور تحفہ کے, کیا میں ایسا گرا پڑا ہوں؟ جب تم اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کے لیے ایسی چیز کیوں پسند کرتے ہو؟ اس کی راہ میں دینا ہے تو دھیان کرنا خبیث چیز نہ ہو, طیب چیز ہو, حلال چیز ہو, پاک ہو, حلال مال سے کمائی ہوئی وہ قربانی ہو, تب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا ورنہ نہیں کرے گا. یہ بھی ایک بڑی اہم شرط ہے. جی ہاں, اس میں سب سے اہم بات تو یہی آ رہی ہے کہ انسان اپنا نفس کی جو خواہش ہے اس کی بھی قربانی دے, کہ میں کیوں آخر ایسے کام کروں کہ جس سے اللہ ناراض ہو, میں وہ کام کیوں نہ کروں جس سے اللہ خوش ہو. تو اس کی قربانی دینا یہ سب سے اہم ہے, بنیاد ہے, پھر جا کے یہ اس کی اٹھان ہوتی ہے اور بندے سے کچھ اچھے کام ہوتے ہیں. پھر ایک اور اہم شرط وہ ہے اتباع سنت, کہ قربانی جب دینی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سمجھ کے, اس کو فالو کر کے, اس کی اتباع کر کے یہ قربانی دینی ہے. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ما ھذی الاضاحی, یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں, صرف گلا کاٹ دینا اور گوشت کھانا یا دوستوں میں تقسیم کر دینا, غربا میں تقسیم کر دینا, کیا یہی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. ذرا غور کرو اس سنت پہ, کس طرح انہوں نے اللہ کی محبت میں آ کے اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ٹھان لی, اور دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے. باپ بوڑھا ہے اور بیٹا ابھی جوان نہیں ہوا, جوانی کے قریب ہے, وہ بھی تیار ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ اپنی عزیز ترین چیز اپنی جان تک وہ رب کی بارگاہ میں بطور قربانی کے پیش کرنے کو تیار رہتے تھے. یہی سنت مسلمانوں کی ہونی چاہیے کہ ان پر بھی جب بھی کوئی آڑا وقت آئے, جب بھی دین ان سے کوئی مطالبہ کرے تو وہ بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں اور اللہ کو خوش کریں. یہ سنت ابیکم ابراہیم ہے.
پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ہاں خود جس سنت کو اپنایا وہ سنت بھی یہی ہے کہ آپ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ جانور جو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے وہ کیسا ہو. اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ چار جانور ہیں جن کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. یہ اسی کی قربانی دی جا سکتی ہے، اسی کو متعین کیا ہے شریعت نے. ان کے مثل یا ان کے ملتے جلتے جو قیمتی مزید جانور ہیں وہ قربانی کے طور پر پیش نہیں کیے جا سکتے. مثلا کوئی بکری کی جگہ ہرن ذبح کر دے، یہ میں قربانی دے رہا ہوں، یا ایک بکری کی جگہ 10 مرغے ذبح کر دے کہ میں اس کی قربانی دے دوں، نہ انہیں کوئی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنا. عمر تک بتائیے آپ نے کہ رب کی بارگاہ میں کوئی ذبح کرنا ہے تو اس کو کرو جو دو دانت والا ہو، اور اگر یہ مشکل ہو، یہ نہیں مل سکتی، یہ جانور نہیں ملتا، تو پھر ایک سال کی جو بھیڑ ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح کر دو، وہ بھی اللہ قبول کر لے گا. لیکن وہ جانور جو بالکل بیمار ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، لنگڑا ہے، بھینگا ہے، آپ نے فرمایا ایسی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش نہ کرو. ایسے جانور بھی جن کے کان کٹے ہوئے ہوں، چیرے پھاڑے ہوئے ہوں، ان کو بھی قربان اللہ کی راہ میں نہ کرو. اللہ کی راہ میں جو چیز دینی ہے صاف ستھری، خوبصورت. کیوں؟ اس لیے کہ یہی چیزیں کل کام آنے والی ہیں. آپ فرماتے ہیں سمنوا ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم. اپنی قربانیوں کو خریدو، ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ، موٹا کرو، طاقتور بناؤ، پھر ان کو اللہ کی راہ میں پیش کرو. کیوں؟ یہ جانور کل قیامت کو پل صراط پہ تمہاری سواریاں بن جائیں گی. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو خود بھی ذبح کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ شاید بڑی عجیب بات ہو ہم سب کے لیے، امہات المومنین بھی، مسلمان خواتین صحابیات بھی اپنے ہاتھ سے جانوروں کو ذبح کرتی تھیں. ہم تو بڑے بہادر لوگ ہیں، ایک چڑیا ذبح نہیں کر سکتے، خود اپنے ہاتھ سے صحابیات قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتی تھی. اجازت ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں. آپ فرماتے ہیں قربانی کرو، خون بہاؤ، جو ہی جانور کے گلے پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تم چھری پھیرو گے، اس کا پہلا قطرہ گرے گا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اتنا کچھ ملتا ہے، اتنا ثواب ہے ان چیزوں کا. اس لیے یہ سنت سمجھ کے ہم نے کرنا ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. لوگ آج ہمیں بڑے درس دے رہے ہیں، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں کہ مسلمان عجیب قوم ہے، ایک ہی دن میں، چند دنوں میں اتنا سارا جو جانور ہے ذبح کر ڈالتے ہیں اور گوشت ضائع کرتے ہیں. اس سے بہتر ہے کسی غریب کے پیسے اسے مدد کر دے. مسلمان فلسطین میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، جہاں کہیں ہیں، ان کو کھانے کو نہیں ملتا اور یہ اپنے گوشت اڑا رہے ہیں. یعنی اس طرح کا درس دینے والے. اور اللہ کے بندو، یہ سنت ہے. اگر اس سنت کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس طرح تبلیغ کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ یہ فضول خرچی ہے، آپ کیوں گوشت کھا رہے ہیں، آپ اس پیسے کو ادھر دے دیجئے اور سنت ابراہیمی کو ختم کر دیجئے. آپ نے فرمایا سنت ہے، سنت ابراہیمی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی سنت تھی. آپ کے دور میں بھی بڑے غریب لوگ تھے. کیا غریبوں کی مدد صرف پیسوں سے کی جاتی ہے؟ کیا غریبوں کی مدد گوشت دے کے نہیں کی جا سکتی؟ کیا غریب گوشت کو جب لے گا تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ کبھی ہمیں بھی ترس آیا کہ ہم اپنے فنکشنز کرنے ہو تو 5-star ہوٹلز میں کرتے ہیں، وہاں جو چاہیں کھانا بنائیں، جتنا زبردست مینیو بنتا ہے بنائیں. وہاں ہمیں خیال نہیں آتا کہ اتنی بڑی پارٹی ہم نے کر لی اور اتنا گوشت اڑایا، باربیکیو کھایا، گوشت بھی کھلایا، پلاؤ بھی کھلایا، وہاں خیال نہیں آیا کہ ہم گوشت ضائع کر رہے ہیں؟ صرف یہی خیال آتا ہے جو سنت رسول ہے؟ کچھ عقل کے ناخن لو، یہ کیسی باتیں ہیں جو انسان کرتا ہے، اور سنت رسول کو ختم کرنے کے عجیب و غریب قسم کی سوچیں، افکار اس کے دماغ میں آتی ہیں اور لوگوں کو یہ درس دیتا ہے. سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو ہم نے کرنا ہے. پھر سب سے آخری چیز وہ یہی ہے کہ قربانی کا وقت اور اس کا دن، یہ بھی شرط ہے. نماز جو عید کی نماز ہے، عید کی نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. مسلمان سب سے پہلے عید کے روز اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے پہنچے میدان میں، اور سب مل کے دوگانہ پڑھیں رب کی جناب میں شکرانے کا، اور پھر اس کے بعد خطبہ سن کے گھر آ کے سب سے پہلا کام یہی ہو کہ اللہ کی راہ میں وہ قربانی کر دی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من اراقۃ الدم. ابن آدم کا یعنی مسلمان کا قربانی کے دن کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا قربان کرنے کا. وہ عمل جو ہے، جو ہی اس نے خون بہایا، ذبح کیا، اللہ کے ہاں یہ عمل انتہائی پسندیدہ ہے اس دن. اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کی جائے. ایک صاحب آئے، عرض کی، اللہ کے رسول، میں قربانی کر آیا ہوں، نماز آپ کے پیچھے اب پڑی ہے. آپ نے فرمایا وہ قربانی نہیں تھی، وہ تم نے گوشت بنا لیا اپنے گھر والوں کے لیے، وہ کھلا دو ان کو، وہ قربانی نہیں ہے. قربانی نماز عید کے بعد ہوتی ہے. تو پہلا دن یوم النحر جو ہے، یہ قربانی کا دن ہے. اس دن قربانی شروع ہوگی نماز کے فوراً بعد. اور اس کے بارے میں گو فقہی اختلافات ہیں، لیکن حدیث یہی ہے، صحیح حدیث یہی ہے کہ یوم النحر و ایام التشریق کلھا ذبح، کہ قربانی کا دن اور اس کے بعد جو تین دن تشریق کے ہیں جن میں چاند چمکتا ہے، 11، 12 اور 13، آپ فرماتے ہیں یہ سارے قربانی کے دن ہیں. اس لیے کہ ہم تکبیرات بھی جب کہتے ہیں تو 13ویں تاریخ کی نماز عصر تک ہم یہ تکبیرات کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تکبیرات بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور یہی آپ کی تاکید ہے کہ نماز عید پڑھ کے اس کے بعد قربانی کی جائے. پھر جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد جو اہم کام ہے وہ یہی ہے، گوشت کی تقسیم کا. اگر آپ خود ضرورت مند ہیں تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے تو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آپ سارے کا سارا گوشت اپنے غریب قربا میں تقسیم کر دیں، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ تین حصے کر لیے جائیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ضرورت مند ہیں خود رکھ لیں، اور نہیں ہے تو دوستوں کو دے دیجئے، احباب کو دے دیجئے، غربا میں تقسیم کر دیجئے، سارے کا سارا دے دیجئے، اور اگر ہیں ضرورت مند تو سارا خود بھی رکھ لیجئے. کسی میت کی طرف سے بھی یہ قربانی ہو سکتی ہے، اور گھر والے جو ہیں، گھر کا سربراہ، جہاں ایک ہی ہانڈی بنتی ہے اور گھر کے سارے افراد اسی ہانڈی سے کھاتے ہیں، تو تمام گھر والوں کی طرف سے گھر کے سربراہ کی ایک قربانی سب کے لیے کافی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو شخص کماتا ہے، اکیلا ہے لیکن اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، اس پر بھی قربانی فرض ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے سب کے لیے قربانی ہو گئی. یہ ایک مسئلہ بھی ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا. پھر اسی طرح جب قربانی ہو جاتی ہے اور گوشت وغیرہ سب تقسیم ہو جاتا ہے. کھال کا جو مسئلہ ہے, کھال کا ہمارے ہاں عام یہ چیزیں ہیں کہ کھال بنیاد اصولی طور پر یہ بھی قربانی کا ایک حصہ ہے, جس طرح گوشت تقسیم ہوتا ہے اس طرح کھال بھی تقسیم ہونی چاہیے. یہ قصاب کا قصائی کا حصہ نہیں ہے, نہ اس کو ذبح کے بدلے میں دی جا سکتی ہے یہ کھال, بلکہ یہ الگ چیز ہے. قصاب کی قیمت جو اس کو دینی چاہیے ذبح کرنے کی, لیکن کھال کو اس کے بدلے میں دینا یہ درست نہیں ہے. جس طرح گوشت نہیں دیا جا سکتا, اسی طرح قربانی کی یہ کھال بھی نہیں دی جا سکتی. یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینی چاہیے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اسی طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس روز ہم نے جہاں قربانیاں کرنی ہیں وہاں زبان پہ تکبیرات جاری رہنی چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, جس کا تذکرہ پچھلے ہفتے ہو چکا ہے, لیکن بہرحال یہ چند ایک اہم مسئلے ہیں, بنیادی ہیں. ہم مسلمانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.